بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا، گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 سے 194 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے باہمی اہم موضوعات اور علاقائی و عالمی مسائل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ایران کی تیار کردہ نینو مصنوعات دنیا کے 5 براعظموں کے 29 ملکوں کو برآمد کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں آسام اور مغربی بنگال میں آج اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کا سلسلہ جاری ہے، اور میانمار میں مسلح افواج کے دن فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے باہمی اہم موضوعات اور علاقائی و عالمی مسائل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے چین کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور چین کے تعلقات کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اور چین کے درمیان جامع تعاون کے منصوبے پر دستخط سے دونوں ممالک کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط و پائیدار ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے چین کو مشکل دور کا دوست اور ساتھی قرار دیا، اور کہا کہ ہم ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے دور میں چین کے اقدامات اور موقف کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے کی مکمل پابندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد کی زمین ہموار کر سکتا ہے۔ اس موقع پر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی عوام کو عید نوروز اور نئے شمسی سال کی مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ اس وقت دونوں ممالک کے تعلقات اسٹریٹجک شراکت کی سطح پر پہنچ گئے ہیں اور چین اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تمام میدانوں میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ ایران کی تیار کردہ نینو مصنوعات دنیا کے 5 بر اعظموں کے 29 ملکوں کو برآمد کی جا رہی ہیں۔ یہ بات نینو ٹیکنالوجی کے فروغ کی صدارتی کمیٹی کے سربراہ سعید سرکار نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران میں تیار کی جانے والی 725 نینو مصنوعات دنیا بھر کے ملکوں کو برآمد کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایران نے حالیہ برسوں کے دوران ایشیائی ملکوں میں اپنی نینو مصنوعات کی برآمدات کے لیے خصوصی مراکز قائم کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ سعید سرکار کا کہنا تھا کہ چین، ہندوستان، انڈونیشیا، شام، ترکی اور عراق ایسے ممالک ہیں جو نہ صرف ایرانی نینو مصنوعات حاصل کر رہے ہیں بلکہ ایران کی فنی خدمات سے بھی بہرامند ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں آسام اور مغربی بنگال میں آج اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ کولکاتہ سے موصول رپورٹ کے مطابق آج مغربی بنگال کے 5 اضلاع میں 30 اسمبلی نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ موصول رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے وسیع سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق ووٹنگ کے آغاز میں ہی پولنگ اسٹیشنوں پر رائے دہندگان کی لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملیں۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ریاست آسام میں بھی آج اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں ریاست کے 12 اضلاع کی 47 اسمبلی نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مغربی بنگال میں 79.79% رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جبکہ آسام میں یہ تعداد 73.38% رہی۔ مغربی بنگال میں 8 مرحلوں میں انتخابات مکمل ہوں گے اور آخری مرحلے کے لیے 29 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ آسام میں 3 مراحل میں انتخابات انجام پائیں گے اور 6 اپریل کو آخری مرحلے کی پولنگ ہوگی۔ ہندوستان کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں۔ 3 ریاستوں تمل ناڈو، کیرل اور پڈوچیری میں ایک ہی دن 6 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ 5 ریاستوں میں 2 مئی کو انتخابی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ نے ایک بار پھر تیزی پکڑ لی ہے اور خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق ملک میں کووڈ-19 یا کورونا وائرس کی دوسری لہر میں نئے مریضوں کی یومیہ تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 59,000 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کووڈ-19 کے مریضوں کی مجموعی تعداد ہفتے کی شام تک 1,19,18,000 اور 800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تعداد جمعرات کو 53,476 تھی۔ موصول رپورٹ کے مطابق اگرچہ ہندوستان کی سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کی جانب سے جمعہ کو جاری ہونے والے اعداد و شمار میں ہفتے کو جاری ہونے والے اعداد و شمار میں جمعہ اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 257 بتائی گئی ہے۔ اس طرح کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد ہفتے کی شام تک 161,300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی 1,12,97,700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دریاسنا کورونا کی دوسری لہر میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست مہاراشٹر میں حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ نئی ہدایات کے مطابق شاپنگ مال، ریستوراں اور باغیچے رات 8 بجے سے صبح 7 بجے تک بند رہیں گے۔ رات 8 بجے سے صبح 7 بجے تک 5 سے زیادہ افراد کے ایک جگہ اکٹھا ہونے پر بھی پابندی رہے گی، اور ہدایات کے مطابق عمل نہ کرنے والوں پر 1,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بغیر ماسک لگائے گھر سے باہر نکلنے پر 500 روپے، جبکہ عام مقامات پر تھوکنے پر 1,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ادھر پاکستان میں بھی کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کا سلسلہ جاری ہے، اور کورونا ٹیسٹ میں مثبت نتائج کی شرح 10% بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 4,468 نئے مریضوں اور 67 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 6,49,824 ہو گئی ہے، جن میں سے 14,158 افراد ہلاک اور 5,93,282 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی بڑھ کر 42,384 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں کار بم کے ایک دھماکے میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ملی ہے۔ کابل سے موصول رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے قندھار میں آج ایک کار بم کا دھماکہ ہوا، جس میں کم سے کم 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ایک اور رپورٹ میں قندھار پولیس کے چیف کے نزدیکی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صوبے کے ارغزستان ضلع میں فوج اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم کے دوران بھی ایک ٹریکٹر میں دھماکہ ہوا ہے۔ ادھر افغانستان کے صوبے ہلمند کے شہر لشکر گاہ پر طالبان کے حملے میں 10 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق لشکر گاہ پر طالبان کے حملے میں پولیس کمانڈر عبد المجید سروری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان پولیس نے ان کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ 3 پولیس اہلکار صوبے قندھار میں سڑک کے کنارے بارودی سرنگ کے دھماکے میں مارے گئے ہیں۔ میانمار میں مسلح افواج کے دن فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ آج ینگون سمیت میانمار کے بہت سے شہروں اور قصبوں میں لوگوں نے فوجی بغاوت کے خلاف سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے۔ اطلاعات کے مطابق ینگون ڈالا کے نواحی علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر مظاہرین پر فوجیوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں کم سے کم 50 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ آج میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر ایسی حالت میں مظاہرے کیے ہیں کہ فوجی کمان نے جمعے کی شام ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا تھا کہ اگر ہفتے کو فوج کے خلاف مظاہرے کیے گئے تو مظاہرین کے سروں اور پیٹھ پر گولیاں لگ سکتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نوروز کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایران سمیت نوروز منانے والے ممالک بھی شریک ہوئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔
پاکستان کے دارالحکومت میں منعقدہ ایک نمائش کے دوران نوروز تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایران سمیت نوروز منانے والے ممالک بھی شریک تھے۔
I wish you all a prosperous and a happy Nowroz and may its spirits of harmony, peace and respect towards humanity services as inspiration to all.
اس نمائش میں نوروز منانے والے 10 ملکوں نے اپنے اسٹال لگائے تھے، جن میں نوروز کے رسومات کی جھلکیاں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ علاقائی کھانا اور دستکاریاں بھی رکھی گئی تھی۔
نوروز جیسے کہا جاتا ہے پہلا دن نئے سال کا، اور اسپرنگ کی آمد پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا تمام ممالک میں یہ بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے کہ اس کو اس پورے فیسٹیول کے طور پہ اسے منایا جاتا ہے.
اس نمائش میں ایران نے بھی اپنا سٹال لگایا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایران میں جشن نوروز کس طرح منایا جاتا ہے.
یہ سٹال ایرانی نوروز اور ایرانی روایت و قومی ثقافت کو پاکستانی عوام تک پہنچانے کے مقصد سے تشکیل دیا گیا ہے.
جشن نوروز خطے کے ملکوں کا مشترکہ ورثہ ہے اور اس خطے کا ایک ہمگیر اور عمومی جشن ہے جو 300 سال سے یہ جشن دنیا میں منایا جا رہا ہے.
فلسفہ نوروز انسانوں کے مابین ہمدردی پیدا کرنا ہے, اور جس طرح بہار کی آمد ہے اسی طرح ایک بہتر مستقبل کے لیے انسان اپنی نظریات اور اہداف کی تجدید کرتا ہے.
جشن نوروز خطے کے ملکوں کے درمیان تہذیبی اور ثقافتی رشتوں کو مزید مضبوط اور پائیدار بنانے کا راستہ ہموار کرتا ہے. نوروز کا لغوی معنی نیا دن ہے اور دنیا بھر میں 30 کروڑ سے زائد لوگ اس دن کو مناتے ہیں. سید علی رضوی, ریڈیو تہران, اسلام آباد.
سامعین, ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام نیم نگاہ, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بطحا, ہے معجزہ بے کلی کا دریا.
سمعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں. یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے. انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے، اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے، وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے. تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے. اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں. ناظرین، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں. ناظرین، آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ.
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے. آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ اس سے مراد نہیں ہے. روایت میں آیا ہے کہ جو جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو. فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا. من کان اعمی فی ہذہ الدنیا فہو فی الآخرۃ اعمی. روایت میں ہے شر العمی القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے. یا دوسری روایت میں ہے اشد العمی من عمی عن فضلنا. اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے؟ کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو. تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کانا آما فی ہذہ الدنیا فہو آما فی الآخرہ، آما آخرت سے مراد وہ عمیہ بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کی ہے، غفلت کی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے، اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا، نہ آنکھوں کا اندھا۔
اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے، فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ سوال بہت ہی اہم ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
انتہائی اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بالخصوص، توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے۔ اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں، اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا، میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا، بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے، وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں، جتنے بھی میرے افعال ہیں، وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں، یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر، خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب دوسرا سوال اس سلسلے کا، یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے۔ یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟
جی ماشاءاللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، خداوند متعال آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے۔ تو دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے. وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے. اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے. تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے, اپنے والدین کا کہا ہوا مانے, اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے. ائمہ ہدیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے, من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا, اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں, جو واقعات گزر رہے ہیں, جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آگاہ ہو اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے, اس ظلم کے خلاف کام کرے, اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے, کتابوں کا مطالعہ کرے, معرفت کو بڑھائے, کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کرے. تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا.
ناظرین, بہت اہم سوال تھا. واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے, ایک ٹیچر ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے, ایک دوسرے افراد, اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے. ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین, یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے. ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہمارے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے, اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے, جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں. اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں, اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس اپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب اللہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں امداد حسین بول رہا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے, کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ براہ مہربانی اس کا جواب دیں. بہت بہت شکریہ.
جی, یہ دو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا. ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے, مثلا مٹی, زمین, یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں اگتی ہیں. دو شرط ہے, وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو, تو اس پہ سجدہ صحیح ہے. بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں, اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ. لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ. جو چیز پہننے والی ہیں جیسے کپڑا ہے, فرش ہے, چادر ہے, اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں وہ ایک خاک کربلا ہے. اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے, اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے. لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے تو خاک کربلا نہیں ہے کہ دوسری کوئی مٹی ہے, تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا. اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں, وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں, جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں اور لکڑیاں وغیرہ.
جی ناظرین, یہ احکام کا پہلا سوال تھا. اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے. ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں.
السلام علیکم, میں مہدی عباس بول رہا ہوں. میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے, خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو. جب بھی فائدہ ہو, ایک تو بالغ اور عاقل ہو, بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس وقت وہی اس کی تاریخ ہے. وہی اس کی تاریخ ہے. مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی یا کہیں ملازمت شروع کی, اس نے جب پہلی تنخواہ ملے گی یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے, وہی اس کی تاریخ ہے. اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے اس پر خمس واجب ہے. اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں. اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا بچا ہے اس کا اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا, پانچواں حصہ چار حصہ اس کا ہے, پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے. لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے وہ کیا کرے, تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا, ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے. لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے, جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں, اس پہ خمس واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے, گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس میں خمس واجب نہیں ہے. یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں جس پر خمس واجب تھا تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا, چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ یعنی جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے, بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین, یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے, اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کو نوکری ملتی ہے, تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے, دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے یعنی چوری, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ایسے کام سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا, اس نے ڈگری حاصل کی, اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی, آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے جو اس کو چاہیے وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں, اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعی اس کا کام ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, یہ کام کے مقابل میں ہے, کام کے بدلے میں ہے, لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے, اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے, لیکن ڈگری کے مقابل میں, ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو, کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے, اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے, لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے. شرعی اعتبار سے وہ حلال ہے, وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, مشکل نہیں کوئی.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے, ڈائریکٹ ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے چونکہ وہ چوری ہے, ایک گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی. اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسکائپ کا سوال انہی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. سید جگہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے, میں سلسلے میں عرض کروں, اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے تو ایسے سجدہ گاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدہ گاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدہ گاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر سجدہ گاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے، چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو، تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے، جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدہ گاہ پر، وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے، تو اس صورت میں ایسے سجدہ گاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آپ اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں، اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا۔ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑے کے پیر میں جب نال بندی کروانا چاہتا ہے تو اس نال بندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نال بندی کرے۔ تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟
رباب زہرا نے سوال، انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی، اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے۔ تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، ایسے ہی پردہ واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے حجاب کم واجب ہے۔ بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی۔ اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا اسلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے، اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی۔ جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے، جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی ہے، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں، جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی, اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے تو یہ کہ ہم چہرے کی یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ اپنے پورے بدن کو چھپائے, صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک, یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو, زیب و زینت سے خالی ہو, ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو, تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلا تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے, اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے, یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں, بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے, تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا, حجب و حیا, کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا, پردے میں نہیں ہے. وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعاً یہ خاتون ایک محجبہ خاتون ہے,
اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ محجبہ ہے. اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے, اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں, لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.